حج کے سفر سے لوٹنے والے لمحے بھر کو سوچ ذرا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کس کو ملا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کس کو ملا، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کیا کہیے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کیا کہیے، لیکن کعبے والا دل میں آئے کب ہے اصل بھلا، لیکن کعبے والا دل میں آئے کب ہے اصل بھلا، حج کے سفر سے لوٹنے والے لمحے بھر کو سوچ ذرا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کس کو ملا، گر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ملیے، گر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں سے ملیے، ہم نے بڑوں سے یوں ہی سنا ہے اللہ کے ملنے کا پتا، ہم نے بڑوں سے یوں ہی سنا ہے اللہ کے ملنے کا پتا، اللہ والوں کی صحبت سے شوق عمل کا بڑھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے شوق عمل کا بڑھتا ہے، ان سے پوچھے فضل خدا سے جن کو یہ نعمت ہے عطا، ان سے پوچھے فضل خدا سے جن کو یہ نعمت ہے عطا، حج کے سفر سے لوٹنے والے حج کے بعد بھی ہم نے اگر اسلام کی اقامت نہ کی، حج کے بعد بھی ہم نے اگر اسلام کی اپنی فکر نہ کی، اس سے بہتر وقت بتائے اور بھلا کب آئے گا، اس سے بہتر وقت بتائے اور بھلا کب آئے گا، ابھی کیا سرکار کی سنت ہنس کر ٹالی جائے گی، ابھی کیا سرکار کی سنت ہنس کر ٹالی جائے گی، روزہ پاک پہ رونے کا منظر اب تک ہے تازہ، روزہ پاک پہ رونے کا تو منظر ہے اب تک تازہ، حج کے سفر سے لوٹنے والے لمحے بھر کو سوچ ذرا، چکر کاٹے جس گھر کے وہ گھر والا کس کس کو ملا، نفس کو دشمن کہتے تو ہیں अब दुश्मन तस्लीम करे, नस तो दुश्मन कहते पौधे, अब दुश्मन तस्लीम करे। आज ही कर ले हम सबर कर, सारे गुनाहों से तौबा। आज ही कर ले हम सबर कर, सारे गुनाहों से तौबा। हज के सफर से लौटने वाले लम्हे भर को सोच जरा, चक्कर काटे जिस घर के वो घर वाला किस किस को मिला।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بڑا عجیب نقطہ ان دونوں نظموں میں بیان کیا گیا ہے۔ حجاج کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا حج مقبول ہوتا ہے، تو گناہوں سے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ پیدائشی بچہ۔ جس طرح پیدائشی بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں۔ تو بلا شک و شبہ آج جس طرح دیگر معاملات میں کوتاہی ہے، اس عبادت میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے پھیرے لگا لیے، اس گھر کے طواف کر لیے، سعی کر لی، رمی کر لی، عرفات میں جا کر ٹھہر گئے، وقوف مزدلفہ ہو گیا، قربانی کر لی، لیکن ان سب چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ ہم کس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے جب ہم کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہمارے دل میں آیا یا نہیں، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدر ہمارے دل میں ہے ہوئی کہ نہیں۔ اور اس کی بڑائی اور عظمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کو دوسروں کے حکموں پر فوقیت دیں۔ اگر ہم نے اس کے حکموں پر کسی اور کے حکم کو فوقیت دی تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں، اور اگر اس کے احکام کو دوسروں کے احکام پر فوقیت دیں گے تو انشاءاللہ گویا کہ اس کے دل میں عظمت ہے، قدر ہے، عزت ہے، عظمت۔ اس لیے بلا شک و شبہ یہ بڑی بات ہے کہ بس بیت اللہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن جس کا گھر ہے وہ گھر والا ہمارے دل میں آیا کہ نہیں۔ حج کے بعد اگر اعمال ایسے صادر ہو رہے ہیں کہ پہلے سے بڑھ کر بہتر زندگی ہماری گزر رہی ہے، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ حج ہمارا قبول ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر حج کے بعد آ کر ہم نے پہلے سے بدتر زندگی گزارنی شروع کر دی، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ علامت ہے حج مقبول کی کہ پہلے کے مقابلے میں زندگی بہتر ہو اعمال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کے اعتبار سے۔ بس اگر ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ اس کا حج مقبول ہے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جواد علی خان نے جو حج سے متعلق پڑھی، غالباً ان کا داعیہ دل میں جو داعیہ ہوا، وہ چونکہ ہمارے بھائی کامران اور ان کے گھر والے حج سے آج ہی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، تو یہ بڑی اچھی نصیحت بھی ہے، خیر خواہی ہے اور توجہ دلانا بھی ہے کہ واقعتا ہم اس پر غور کریں، ایک لمحے کو سوچیں، اپنے پیدا کرنے والے کو ہم ناراض تو نہیں کر رہے؟ اس کی محبت اگر دل میں ہے تو یقینا جس کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کی بات بھی آدمی مانتا ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عورتوں کے دلوں میں عام طور پر سونے چاندی کی بڑی محبت ہوتی ہے، ویسے تو کسی عورت کو اگر تھوڑا سا وزن دے دو تو وہ مشکل سے اس کو اٹھائے گی، لیکن فرمایا کہ اگر سل کا بٹا جو ہوتا ہے پتھر کا، اگر اس پر سونے کا پترا چڑھا دیں اور کہے کہ ٹھوس سونے کا ہے یہ، تو 24 گھنٹے پہننے کے بعد بھی گردن تھکے گی نہیں اس کی. سونے سے محبت جو ہوئی، تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر تکلیفیں بھی آدمی برداشت کر لیتا ہے. تو یہ تکلیف جو وزن اٹھانے کی اسے ہو رہی ہے تو وہ اٹھا لے گی، اس لیے کہ اس کی محبت اس کے دل میں. لیکن جس چیز کی محبت نہ ہو تو ایک کنکر آدمی جیب میں نہیں رکھ سکتا، پھینک دیتا اٹھا کے، اس لیے کہ اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی. تو جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کی اگر اس چیز کی اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہو تب تو اس کی محبت کی خاطر وہ سب تکلیفیں برداشت کرتی. اپنے بچے کا گھوم تو عورت کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیوں کر لیتی؟ کسی اور کے بچے کا کیوں نہیں کرتی؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات کہتے میں نہیں، تم جاؤ خود کرو، ایسا ہوتا ہے. تو ماں کرے گی اس لیے کہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، وہ چاہتی نہیں کہ وہ ٹھنڈ میں مرے. تو پیشاب پخانے سے چاہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، رات کے 3 بھی بج رہے ہوں گے تو اٹھ کے جائے گی، جلدی سے اس کو دھلائے گی، صاف کرے گی، اس کا بستر کو تبدیل کرے گی، بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. کیونکہ بچے سے محبت ہے، تو اب بچے سے محبت کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف بھی اس کو پہنچ رہی ہے تو اس بچے کی محبت میں اس تکلیف کو برداشت کرے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے میں اگر ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، لیکن اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم دل و جان سے اس کو برداشت کریں گے. اور بقول حضرت والا کے کہ یہ تو اسٹار ہیں جو تمہیں لگ رہے ہیں، تمہیں اسٹار لگ رہے ہیں، 4 اسٹار، 5 اسٹار اور جتنے بھی جہاں تک ہو سکیں. یہاں تو جا کے گریڈ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں ختم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے. اور جتنا چاہے اللہ سے اپنا گریڈ بڑھوا لوں. تو اللہ کی محبت میں جب ہم اسے برداشت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں درجات عطا فرمائیں گے. اب وہ درجے ہمیں یہاں نظر آئیں نہ آئیں یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے. حضرت آصف بلحی عارفی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ایک مقام پر کہ انوار و اعمال کا جو نور ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہر عمل کا ایک نور ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں. مثلا صف اول میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، فضیلت آتی ہے کہ نہیں؟ کہ اگر لوگوں کو صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا ادراک ہو جائے تو اگر سر کے بل بھی چل کے آنا پڑے تو آئیں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کی فضیلت کا علم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں اس کی کتنی فضیلت ہے تو قرآن دازی کرنی پڑے اذان کے لیے. ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں دوں، کتنی فضیلت ہے. لیکن چونکہ ان چیزوں کا ادراک ہمیں نہیں ہے تو اس کے لیے تگ و دو بھی ہم نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادراک اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا، عطا فرما دیتے تو جواب بھی حضرت نے خود ہی دیا کہ پھر آزمائش کیسے ہوتی. اگر ادراک بھی عطا ہو جاتا کہ بھئی فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے اور اس کا ادراک بھی لوگوں کو ہو جاتا تو آزمائش کس بات کی؟ دنیا تو دارالجزا تھوڑی، یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. امتحان کے گھر میں رہ کر کم از کم ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. ہاں یہاں سے جب ہم گزر جائیں گے ان کو اس وقت ادراک ہوگا انشاءاللہ. یا پھر اللہ کے نیک بندوں میں سے اللہ نے کسی کو کسی قدر ادراک بخش دیا، پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ سارا ادراک انہیں حاصل، کسی قدر ادراک انہیں حاصل. بلکہ حضرت نے غالباً اسی موقع پر ایک بات یہ بھی لکھی کہ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور بیت اللہ پر نظر پڑ رہی تھی، لوگ طواف کر رہے تھے اور دل میں خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا گھر جس پر ہر آن ہر لمحے تیری رحمتیں برستی ہیں اور انوار و برکات کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ انوار و برکات ہمیں نظر نہیں آتے. اگر آپ ہمیں یہ انوار و برکات بھی دکھا دیتے تو شاید ہمارے لیے اور زیادہ رغبت ہوتی. یہ دل میں خیال آیا. فرماتے ہیں اسی وقت دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی آ گئی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. یہ آیت فرمایا دل میں آئی تو میں نے اس میں غور و فکر کیا تو اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے، اتمم لنا نورنا، انوارات کو مکمل فرما دیجئے، اور آگے واغفر لنا، اصل ترجمہ دے کہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. کہ ہمیں فرمایا کہ غفارہ کے معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں. تو اگر فرمایا کہ میں تفسیر بیان نہیں کر رہی لیکن میں ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ ساتھ میں ہم دعا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو انوار آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اسے چھپا بھی لیجیے, اس لیے کہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے اس دنیا میں, یہاں پر اس کا تحمل اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے تو پھر فرمایا دل میں بہت ہی تشکیل ملی, اور صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ کوئی تفسیر نہیں ہے قرآن مجید کی, کوئی شخص سمجھے کہ صاحب تک مفسر بیان کر دیا, بلکہ فرمایا ایک ذوقی بات کہہ رہا ہوں, دل میں طبیعت میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ نے, اور دل کو اطمینان بھی حاصل ہو گیا کہ ہم تمہیں جو انوار و برکات کا ادراک عطا نہیں فرماتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سے اس کا تحمل نہیں ہو سکتا, اس دنیا میں اس کا تحمل تم نہیں کر سکتے. بہرحال یہ بات دوسری عرض کرتی بیچ میں نکل آئی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہی کرے گا جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی, جتنی محبت ہوگی ہر آدمی اپنے دل میں جھانک لے کہ فانی بتوں کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے اور اپنے رب کے لیے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. یہی وجہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی قانونی تقاضے تو سبھی پورے کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو اس پر کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فرائض اور واجبات کو ادا کر رہا ہے تو یہ تو ضابطے کی بات ہے, ضابطہ تو چیز ہی کرنے کی ہے, لیکن ضابطہ اصل چیز, ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطہ بھی ہو, اور رابطہ کب ہوگا جب مستحب اعمال پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے تھوڑے بہت پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں تو جب یہ بات آتی ہے مستحبات کی تو یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ صاحب کون سا فرض ہے کون سا واجب, بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن مستحب ہونا ہی خود ترغیب ہے, کسی عمل کا مستحب ہونا پسندیدہ ہونا یہی تو اصل میں ترغیب ہے. عبداللہ بن دین نے بڑی عجیب مثال دی, فرمایا دیکھو کوئی شخص اگر اپنے باپ کی کا فرما بردار ہے لیکن ضابطے کا فرما بردار, کہ باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسے لا کے دے دیتا ہے, باپ کو پانی کی ضرورت ہے پانی لا کے دے دیتا ہے, باپ کو اور خدمت کی ضرورت ہے خدمت بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں رکھتا, مثلا لائی تنخواہ ہاتھ میں دی اس کے بعد غائب, اب پورے مہینے شکل نہیں دکھا رہا. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے ممکن ہے کہ ضابطے کے اعتبار سے آخرت میں یہ گناہگار نہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ سوال نہ معاوضہ نہ کریں, لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس لڑکے کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے, رابطے کا تعلق تو ہے لیکن رابطے والا تعلق نہیں. رابطے کا تعلق کب ہوگا جب آدمی تراش کر کر کے ان کے وہ کام کرے جس کے وہ ضرورت مند, کہ میرے والد کو کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز میں آدمی کوشش کرے بس خود, جس کام سے یہ خوش ہوتے ہیں وہ کام جلد از انجام دے دے. اسی طرح اپنے بزرگ ہیں کہ ان کے آدمی ان سے تعلق جب رکھتا ہے تو ان کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرے کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں, پھر وہی کام انجام دے تو دل خوش ہوتا ہے. تو چاہے زبان سے سامنے دعا نہ بھی نکلے لیکن دل سے دعا ضرور نکلے گی. تو اس لیے یہ اعمال جو ہیں کرنے کے ہیں, مستحب اعمال چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم مستحب اعمال کو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے, اس لیے مستحب اعمال کو ترک نہ کریں بلکہ کوشش کر کے اس عمل کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو شیر بھائی اقبال صاحب نے پڑھا کہ رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا, یعنی رکاوٹ جو چیز ہے وہ عقل ہے اور جو کام کی چیز ہے وہ کیا ہے دیوانگی. آدمی دیوانگی میں سارے کام کر لیتا ہے, وہی بات ہے کہ عشق جس سے ہو تو پھر آدمی اس کے عشق میں سارے کام کر لے گا, لیکن عشق نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اب آدمی عقل سے سوچ سوچ کے عشق کرے تو ممکن نہیں ہے. اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ عاشق بنو, عاشق بننے کے لیے کسی جو ہے کسی الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, عاشق جیسا بھی ہو سکتا ہے. عاشق بننے کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ صاحب اس کی ناک پتلی ہو, ہونٹ باریک ہوں, آنکھیں بڑی بڑی ہوں, چہرہ سفید ہو اور بال خوبصورت ہوں, آنکھوں میں جو ہے وہ پلکیں دوہری ہوں, غزالی آنکھیں ہوں, ان چیزوں کی ضرورت نہیں. عاشق جو ہے وہ کالا بھجنگ بھی ہو سکتا ہے, ایک افریقہ کا رہنے والا جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہوں, ناک موٹی ہو اور آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوں, تو یہ اور دانت بھی اس کے میلے کچیلے جیسا بھی ہو, لیکن عاشق بننے کے لیے ان سب چیزوں کی شرط تھوڑی کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے. عاشق معشوق بننے کے لیے شرط ہے لیکن عاشق کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کو معشوق بنائے, ہم اس کے عاشق بنے, اللہ سب کے عشق کو قبول کرے. تو بہرحال عشق کے راستے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عقل ہے. اور جو آخری بات کہی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ لیں, اس کے احکام پر عمل نہ کریں, تو ہماری فرزانگی کس کام کی ہے؟ لانا سے ایسی فرزانگی پر جو اللہ کی محبت میں آڑ بن جائے. کام کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے بس فرزان دیوانگی. کیونکہ دیوانہ, دیکھیں نا, آدمی جب کسی کی محبت میں کوئی کام کرتا, عام طور لوگ کہتے ہیں تو دیوانہ مجنو ہے. کوئی آدمی بےچارا, آج وہ زمانہ وہ آ گیا کہ بیوی کا قضا اگر کر رہا ہے, اس کے سر میں درد ہے, سر دبا رہا, کہتے ہیں تو مجنو بنا ہوا. بھائی لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. کوئی اگر بیوی کا حق ادا کرے تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ابھی تو مجنو, گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو کمرے سے ہی نہیں نکلتا بھائی, مجنو بن گیا. اور اگر ذرا سا وہ اس کو ادھر توجہ نہ دے تو کہتے ہیں تو بڑا ظالم آدمی ہے. مطلب کسی طرح لوگ خوش نہیں ہیں. اس لیے ہمیں تو چاہیے ہم دیکھیں اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کے مطابق کریں, کسی کا حق نہ مارے. بیوی کا حق ہے تو وہ بھی دیں, ماں کا حق ہے تو وہ بھی دیں, بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں, تب تو ہے. لیکن اگر ہم کسی ایک طرف اپنا پلڑا جھکا دیں اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ بالکل غلط ہو جائے, وہ صحیح. جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں. شریعت اسلامیہ نے منع نہیں کیا. ایک صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ماں باپ جو ہے وہ, ایک ماں میری کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو. میں نے کہا کوئی وجہ بھی ہے؟ کہنے لگے بس وجہ تو کچھ نہیں ہے, بیوی کی ملکیت اصل میں ایک مکان تھا, کسی وجہ سے وہ صاحب قرض دار ہو گئے, قرض داروں نے ان سے چیک پر سائن وائن کرا لیے اور اس کے بعد پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی, تھانے میں چلے گئے. اب ساس سسر کا مطالبہ یہ تھا بیوی سے اس کی کہ تم اپنا مکان بیچ دو. میں کہا میں تو نہیں بیچوں گی, یہ تو میری ملکیت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان پر زور نہیں ہے اس پر, اس کی ملکیت میں, تو اس نے نہیں بیچا. اور عقل مندی کی, مکان بک جاتا تو اس کے پاس بھی کچھ نہ رہتا باقی. تو ماں باپ اس پر کہتے کہ بھائی یہ عورت جو ہے ٹھیک نہیں, اس کو طلاق دے. شوہر جو ہے وہ سمجھتا تھا اس بات کو, میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی بہرحال اس کا حق تھا, اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اپنا مکان بیچنے پر, وہ اس کی ذاتی ملکیت. اگر غلط کام شوہر نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ محصور ہو گیا, قید میں چلا گیا, تو یہ ٹھیک ہے. عورت اگر چاہے, اس کے دل کا داہیا ہو, تو وہ سارا مکان بیچ کے اس پر لگا دے, وہ ایک الگ بات. لیکن کوئی مجبور نہیں رہ سکتا, اور اس بنا پر کوئی اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا, دلا سکتا. دینے کو تو یہ کہ وہ غلط بھی دے دے گا تو ہو جائے گی, لیکن یہ کہ کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ صاحب نہیں طلاق دے دو, وہ مناسب. تو بہرحال مطلب یہ کہ میں نے ان کو ایک بار یہ بات بتائی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ایک موقع پر کہ تم جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اور غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کی بات مانو. تو اس بات کو حوالے کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ماں باپ کی نافرمانی جائز نہیں, جائز تو نہیں ہے, لیکن تو اگر باپ کہے تو طلاق دے دو. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف سطحی طور پر نہیں ہے, محض اتنی سی بات پر کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں طلاق دے دو, ہر شخص عمر فاروق جیسی نظر رکھتا ہے کیا؟ وہ عمر فاروق تھے جن کا عدل مشہور ہے, وہ نا انصافی کر ہی نہیں سکتے تھے, وہ تو حق پر چلتے تھے, شیطان راستہ کاٹ جاتا تھا جہاں سے عمر گزرتے تھے. تو آج کوئی آدمی اپنے آپ کو حضرت عمر جیسا سمجھتا ہے کہ بھئی میں عمر فاروق جیسا عدل و انصاف کرنے والا ہوں؟ اس لیے انصاف سے دیکھیں, اگر ماں باپ کا مطالبہ غلط ہے تو ماننا ضروری نہیں, البتہ ان کو سخت جواب بھی مت دے. ان سے ایسی بات کہہ دے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, آئندہ جو ہے وہ فرما برداری کرے گی آپ کی. کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے معاملہ دب جائے, رفع دفع ہو جائے, بیوی کو بھی سمجھائے کہ اگر کوئی اس کی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو. بہرحال معاملات کو حل کرنا چاہیے, بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عقل انسان جب دوڑاتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. عشق اصل چیز ہے, جب آدمی عشق کرتا ہے اللہ رب العزت سے عشق ہو تو لوگ تو اسے مجنون اور دیوانہ کہیں گے, پاگل کہیں گے. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں, دیوانہ کہیں, مجنوں کہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی ہمیں پاگل اور دیوانہ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز کی بات, یہ شرمندگی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں وہ اصل میں روح کی توانائی کا ذریعہ ہے, اس لیے اس میں ناغہ نہ کرے آدمی, اور کوشش کرے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے مطابق کرے. بعض اوقات البتہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں انہیں خاص ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس خاص طریقے میں پڑھنا مقصود نہیں ہے. مقصود تو ذکر ہے، بس اللہ کی یاد ہے، وہ خاص طریقہ مقصود نہیں ہے. بعض بزرگان دین نے خاص مناسبت کی وجہ سے، اس کے فائدے کی وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ اس طرح پڑھو مثلا کہ دل پر ضرب لگے، تو لیکن وہ مقصود نہیں. مقصود تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ کبھی اگر اس میں آدمی کو دیر لگ رہی ہو تو یہ نہیں ہو کہ اس خاص طریقے کی وجہ سے ذکر ہی چھوڑ دے، ذکر کرتا رہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے جو لمبا ذکر ہے نہیں کر سکتا تو 100 مرتبہ ہی پڑھ لے. 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا 33 مرتبہ پڑھ لے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا 11 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو 3 دفعہ ہی پڑھ لے، چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے، یہ معمول بنائے. تو بس انشاءاللہ شروع میں تو تکلیف ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت جب ہو جاتی ہے تو اس کو کیے بغیر پھر چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ سب حضرات کو بھی، تمام سننے والے مردوں کو اور عورتوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا عاشق بنا لے اور اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے.